درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دونات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل, ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی ہے اپنے رسول پر اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی ہیں اس سے پہلے. اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. مجھے سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب مجھ سے ہے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خطاب آپ سے ہے. اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. اے اوپر اوپر سے ایمان لانے والو اندر سے بھی ایمان لے آؤ. اے زبان سے ایمان لانے والو عمل سے بھی ایمان لے آؤ. اے قانونی ایمان لانے والو حقیقی ایمان بھی لے آؤ. تو ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ. دوسرا جو مفہوم ہے وہ بھی ہم ہی سے خطاب ہے. اے ایمان والو تم ایمان پر ثابت قدم رہو, ایمان پر جمے رہو, ایمان پر ڈٹے رہو. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اور کفر کی یلغار کیسی ہی کیوں نہ ہوں اور زمانہ کیسے ہی کیوں نہ بدل جائے اور حالات اور خیالات میں کیسی ہی تبدیلی کیوں نہ آ جائے, تم تو بہار ہو یا کہ خزاں, لا الہ الا اللہ ہی کہتے رہو اور ایمان پر جمے رہو, ثابت قدمی اختیار کرو. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے آؤ, یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو. تیسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اے وہ لوگو جو پہلے نبیوں پر ایمان لائے ہو میرے آخری نبی پر بھی ایمان لے آؤ. جو پیغام پہلے نبی لے کر آئے تھے وہی پیغام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے. تو کیا وجہ ہے کہ تم ابراہیم پر تو ایمان رکھتے ہو, اسماعیل پر تو ایمان رکھتے ہو, یعقوب پر تو ایمان رکھتے ہو, موسیٰ پر تو ایمان رکھتے ہو, عیسیٰ پر تو ایمان رکھتے ہو علیہم السلام, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہ گویا کہ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے. جو نبوت کو ماننے والے ہیں ان سے خطاب ہے کہ جب تم دوسرے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو تو خاتم النبیین پر بھی ایمان رکھو, تورات پر ایمان رکھتے ہو, زبور پر ایمان رکھتے ہو, انجیل پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے صحیفوں پر ایمان رکھتے ہو تو پھر قرآن پر بھی ایمان لے آؤ. اس لیے کہ قرآن میں بھی وہی صداقتیں ہیں جو دوسری کتابوں میں, وہی حقائق ہیں جو دوسری کتابوں میں,
دوسری کتابوں میں توحید کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں ایمان کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں نبوت اور وحی کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں آخرت کا ذکر ہے، قرآن میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں سچائی کا، ایثار کا، احسان کا حکم ہے، قرآن میں بھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں فرق کرتے ہو کہ دوسری کتابوں پر تو ایمان رکھتے ہو لیکن قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ دوسری کتابوں پر بھی کہاں ایمان رکھتے ہیں۔ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے تورات اور انجیل پر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی، اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اس سے پہلے۔ آپ میں سے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ جو عربی گرامر جانتے ہیں، مدارس کے طلبہ بھی تشریف لاتے ہیں، بعض علماء بھی ذرہ نوازی فرماتے ہیں، اور دوسرے حضرات بھی اس پر غور کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولی، جو اس نے نازل کی ہے اپنے اس رسول پر، بل کتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی۔ قرآن کے لیے لفظ استعمال کیا نزل کا، اور پہلی کتابوں کے لیے لفظ استعمال کیا انزل کا، نزل اور انزل، کیا فرق ہے دونوں میں؟ عربی زبان میں نزل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہونا، اور انزل کا معنی ہوتا ہے یک یک دفعتن نازل ہو جانا۔ دوسری کتابیں دفعتن نازل کر دی گئیں، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ نے ساری کی ساری تورات ان کے حوالے کر دی، اور قرآن دفعتن نازل نہیں ہوا، بتدریج کم و بیش 22.5 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیات۔ تو اللہ نے قرآن کو تدریج سے نازل کیا، آہستہ آہستہ نازل کیا، اور اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمتیں آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ، اللہ خود بیان فرمائیں گے حکمتوں کو، تو ہم بھی کچھ عرض کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور ان کتابوں پر جو اس نے نازل کی اس سے پہلے۔ اس پر مجھے یاد آیا، قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک 19 پارے میں فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو، قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے نازل کیا ذکر کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو کسی عیسائی نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ ذکر کا معنی ہے نصیحت، ذکر کا معنی ہے یاد دہانی، تو جیسے قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے اللہ کے پیغام کی، تو اسی طریقے سے بائبل بھی نصیحت ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ تو گویا کہ اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جیسے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، تو بائبل کی حفاظت بھی اپنے ذمے لی ہے۔ تو تم مسلمان یہ کیوں کہتے ہو کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی، قرآن محفوظ ہے؟ اس آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو بھی اللہ کا ذکر ہے، جو بھی اللہ کا پیغام ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جیسے قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، تو گویا کہ اللہ تورات اور انجیل کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو کسی عالم نے جواب دیا کہ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، انا نحن نزلنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، نزلا، اور نزلا کا معنی ہے وہ کتاب جو تدریجن نازل ہوئی، اور تدریجن قرآن نازل ہوا ہے، تورات اور انجیل نازل نہیں ہوئی، لہذا اس آیت کریمہ سے صرف قرآن کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے، لیکن کسی دوسری کتاب کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اور الحمدللہ قرآن اسی طرح سے محفوظ ہے جس طریقے سے آسمان سے جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے کائنات کے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین انسان اور بہترین سینے پر نازل کیا تھا، اسی طریقے سے قرآن محفوظ ہے. تو یہ نزلہ اور انزلہ کا فرق، زیادہ تفصیلی بحث نہیں کرتا، ویسے طالب علم جانتے کہ نزلہ اور انزلہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ نقطہ بیان کیا گیا تو میں نے بھی عرض کر دیا. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. جو کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ. یاد رکھیے، قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایک نبی کا کفر یہ سارے نبیوں کا کفر ہے، اور ایک کتاب کا کفر اور انکار یہ ساری کتابوں کا انکار ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، کہو آمنا باللہ، ہم سب ایمان لے آئے اللہ پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہمارے اوپر اور جو کچھ نازل کیا گیا سارے نبیوں پر، ہم ایمان لے آئے سارے نبیوں پر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے اور دوسروں کو نہ مانے. الحمدللہ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، مگر یورپ کے بگڑے ہوئے ذہن، یورپ کے بگڑے ہوئے انسان جو انسانوں کی شکل میں حقیقت میں حیوان اور درندے ہیں، وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں رکھتے بلکہ حضور کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور کی تذلیل کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کو تباہ فرمائے. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں منزل کا راستہ دکھائے گا. ایمان ایک ایسی چیز ہے اور کلمہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام سے پہلے جتنے بھی کسی نے گناہ کیے ہوں، جب اس نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، تو گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن جو شخص ایمان لائے پھر کفر کرے، مرتد ہو جائے، پھر ایمان لائے پھر کفر کرے، تو ایسے شخص کے گناہ معاف نہیں ہوتے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان واخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں ہم نے جو کچھ کیا تھا کیا اس پر ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اما من احسن منکم فی الاسلام فلا یؤاخذ بها، جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا تو زمانے جاہلیت کے کسی گناہ پر اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. ومن اساء اخذ بما اخذ بعمله فی الجاہلیہ بل اسلام، لیکن جو شخص اسلام قبول کرنے کے باوجود وہی حرکتیں کرتا رہا جو زمانے کفر میں کرتا تھا، تو فرمایا کہ جو کچھ جاہلیت میں کیا تھا اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا، اور جو کچھ اسلام قبول کرنے کے بعد حرکتیں کی ان پر بھی مؤاخذہ ہوگا.
www.darsquran.com.
تو اگر کوئی بد نصیب ایمان قبول کر لے پھر کفر کرے، پھر ایمان لائے پھر کفر کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی. معاملہ ویسے تو الگ ہے لیکن کچھ اس سے ملتا جلتا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر اللہ پاک کسی کو توبہ کی توفیق دے دے تو اس کو بھی چاہیے کہ توبہ کی توفیق ملنے کے بعد اب اس زندگی کی طرف واپس نہ جائے جو توبہ سے پہلے کی زندگی تھی. توبہ سے پہلے بے حیائی کی زندگی تھی، بے حجابی کی زندگی تھی، عریانیت کی زندگی تھی، بدکاری کی زندگی تھی، نماز چھوڑنے کی زندگی تھی، اللہ کے حکموں سے بغاوت کی زندگی تھی، حضور کی اطاعت سے روح گردانی کی زندگی تھی. اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو اب پھر اس زندگی کی طرف واپس نہ جائے، اب توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کرے. تو فرمایا کہ جو کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے تو ایسے لوگوں کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں اللہ منزل کا راستہ دکھائے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کس بات کی خوشخبری؟ یہ استہزاء کے طور پر ہے، یہ ذلیل کرنے کے لیے ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی. یہ ایسی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے آپ کہیں خوشخبری ہو آپ کے ورنٹ آ گئے ہیں، خوشخبری ہو آپ کے لیے 100 جوتوں کی سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے. یہ تذلیل کے لیے، استہزاء کے لیے، استخفاف کے لیے. منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. ہائے اللہ، ان منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان والوں سے دوستی نہیں لگاتے، کافروں سے دوستی لگاتے ہیں. کیسے کہیں؟ آج یہ آیت کریمہ ہم مسلمانوں پر صادق آتی ہے، ہمارے وڈیروں پر صادق آتی ہے، ہمارے لیڈروں پر صادق آتی ہے، ہمارے حکمرانوں پر صادق آتی ہے. صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام پر صادق آتی ہے. ایمان والوں سے دوستی نہیں لگاتے، کافروں سے دوستی لگاتے ہیں. اور دوستی بھی کیوں لگاتے ہیں؟ عزت کی تلاش میں، قوت کی تلاش میں، طاقت کی تلاش میں. ہائے میرے اللہ، مجھے آج تک یاد ہے اپنے صوبے کے ماشاءاللہ بظاہر دیندار وزیر اعلی صاحب کا بیان آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے، آرمی ہمارے ساتھ. اللہ اکبر، یہ تین قوتیں، اللہ کا تو پتہ نہیں ساتھ ہے نہیں ساتھ، لیکن ان کو یہ گمانڈ تھا. اصل تو اللہ کا تو نام ایسی لے دیا، ایسی شیر کا وزن پورا کرنے کے لیے. اصل تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور آرمی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. ورنہ جس کے ساتھ امریکہ ہو اس کے ساتھ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. امریکہ تو شیطان اکبر ہے، دجال اکبر ہے دور حاضر کا. ہم کیسے کہہ لیں کہ کسی کا دوست بیک وقت امریکہ بھی ہے اللہ بھی ہے؟ نہیں ہو سکتا. مگر کہا انہوں نے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہوئے کہا، اس لیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور فوج ہمارے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے دوستی لگاتے ہیں عزت کے حصول کے لیے، طاقت کے حصول کے لیے. سوچ یہ ہے کہ اگر کافر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں عزت ملے گی، دبدبہ ملے گا، غلبہ ملے گا. اللہ کہتے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ، کیا ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان کے پاس عزت؟ وہ جو کہتے ہیں چیل کے گھونسلے میں گوشت کہاں، چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو چیل کے گھونسلے میں گوشت تلاش کر رہا ہو. ارے وہ تو خود گوشت کی تلاش میں ہے اور تم اس کے گھونسلے میں گوشت تلاش کر رہے ہو، وہاں عزت کہاں؟ کافروں کے پاس عزت کہاں؟ جو ذلیل ہیں ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں کہ جس کے پاس عزت کے خزانے ہیں، جو ان کا مالک ہے، خالق ہے، محسن ہے، رزاق ہے، اس کے پاس عزت نہیں تلاش کرتے، اس کے دشمنوں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. اسے ناراض کر کے اور غیروں کو، اس کے دشمنوں کو راضی کر کے عزت تلاش کرتے ہیں، جبکہ عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے. یہ ایک ایسی جنس ہے جو اللہ کے سوا کہیں ملتی نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاں تو عزت ہے، لیکن اللہ پاک کے سوا کسی اور جگہ یہ ملتی نہیں ہے عزت. جھوٹ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس بھی عزت ہے. اللہ نے سورہ منافقون میں بھی فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون. فرمایا کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور عزت تو ایمان والوں کے پاس ہے، لیکن منافق سمجھتے ہی نہیں ہیں. منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہودیوں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، عیسائیوں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں، اور جس کے پاس عزت ہے اس سے عزت مانگتے ہی نہیں. جو کہتا ہے آؤ میں تمہیں عزت دوں گا، اتنی عزت دوں گا کہ زمانے کا امام بنا دوں گا، آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، آؤ جھکے تو صحیح، ایک دفعہ میرے سامنے جھک جاؤ، سچے دل سے جھک جاؤ. ایسا نہیں کہ پانچ وقت میں جھکو، ساری زندگی میں میرے سامنے جھک جاؤ، سیاست میں میرے سامنے جھک جاؤ، تجارت میں میرے سامنے جھک جاؤ، معاشرت میں میرے سامنے جھک جاؤ، معیشت میں میرے سامنے جھک جاؤ، جھونپڑے میں میرے سامنے جھک جاؤ، اور محل میں میرے سامنے جھک جاؤ، اپنے ملک میں میرے سامنے جھک جاؤ، اور انٹرنیشنل سطح پر میرے سامنے جھک جاؤ، پھر میں تمہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. میں نے عرب کے چرواہوں کو، کھجور کی چپلیں پہننے والوں کو، اور پیوند زدہ کپڑے پہننے والوں کو اتنی عزت دی کہ کیسر و کسرا کے درباروں پر چھا گئے، اور ان کا یہ یقین بن گیا کہ عزت ہے تو ایمان میں ہے، عزت ہے تو اسلام میں ہے، عزت ہے تو قرآن میں ہے، عزت تو ہے تو اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، عزت ہے تو حضور کی غلامی میں ہے. ہائے اللہ، بڑا پیارا شعر ہے، ربیع الاول کی مناسبت سے چلے یہ یاد بھی کر لینا، مجھے بڑا پسند آیا. شاعر تو ایسے ہی تھا لیکن ایک شعر ایسا کہہ دیا، شاید یہی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے. اس نے کہا گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے. اللہ اکبر، اللہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اللہ سے التجا کر رہا ہے، گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے، اللہ میں گداگر ہوں، فقیر ہوں، بھکاری ہوں، مجھے بادشاہ بنا دے، اللہ مجھے بادشاہ بنا دے. کیسے؟ کیا اسلام آباد کی کرسی دے دوں بادشاہ بن جاؤ گے؟ نہیں. کیا عجیب بات کہی، کہتا ہے گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے، مقام محمد سے آگاہ کر دیجئے. اللہ اکبر، ہے اللہ اگر آپ نے مجھے مقام محمد سے آگاہ کر دیا اور مجھے حضور کا غلام بنا دیا تو میں تو بادشاہ بن جاؤں گا، میں بادشاہ بن جاؤں گا، مجھے ایسا بادشاہ بنا دیجئے. گدا ہوں مجھے شاہ کر دیجئے، مقام محمد سے آگاہ کر دیجئے. ارے بھائیو، عزت لمبی کاروں سے نہیں ہے اور عزت بڑے بڑے بنگلوں سے نہیں ہے اور عزت کھنکھناتے نوٹوں سے نہیں ہے اور عزت بینک بیلنس سے نہیں ہے اور عزت نئے نئے جوڑوں سے نہیں ہے اور عزت نوکر چاکر کی فوج سے نہیں ہے. عزت تو اسلام میں ہے، عزت تو ایمان میں ہے، عزت تو قرآن میں ہے، عزت تو اللہ کی عبادت میں ہے، عزت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. مسلمانوں نے شام فتح کر لیا، بیت المقدس میں داخل ہونے لگے تو کافروں نے، عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہم سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے امیر المؤمنین کو بلا لو، اگر وہ آ گئے تو ہم بغیر جنگ کے ہی بیت المقدس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. سیدنا عمر بن خطاب چلے، اس لیے کہ خامخواہ مسلمان لڑنا نہیں چاہتے تھے، کسی کا خون بہانا نہیں چاہتے تھے. چلے حضرت عمر بن خطاب مدینہ منورہ سے. ہائے میرے اللہ، میں نے اخبار میں دیکھا ہمارے لیڈر صاحب نے، لندن میں جا کر جس ہوٹل میں قیام کیا ایک رات کا کرایہ 20 لاکھ روپے. یہ صرف کرایہ ہے، ایک رات کا کرایہ 20 لاکھ روپے صرف رہائش کا، باقی چیزیں الگ. اور میں نے دیکھا کہ حکومت نے وضاحت کی کہ عزت قائم کرنے کے لیے یہ کام کرنے پڑتے ہیں، ہاں یہ خرچے برداشت کرنے پڑتے ہیں. لیکن عمر بن خطاب چلے، اللہ کو عمر فاروق کا سچا غلام عطا فرما دے. چلے مدینہ منورہ سے اونٹ پر سوار، ایک غلام ساتھ لیا. اور خوش نصیبی ہے میری کہ میرا نام حضرت عمر کے غلام سے ملتا جلتا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ نام غلام کا اسلم تھا. اللہ ہمیں بھی عمر فاروق کا سچا غلام بنا دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے اللہ، اب پیوند زدہ لباس، سادہ سا لباس، ایک ملازم ہے، خادم ہے ساتھ، بس اور کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، دوسرے صحابہ استقبال کے لیے آئے، درخواست کی، حضرت یہ لباس مدینہ منورہ میں تو چل جاتا ہے مگر یہاں نہیں چلتا، یہاں نہیں چلے گا، اگر آپ اس لباس میں گئے تو یہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، کہیں گے تمہارے امیر کو، تمہارے بادشاہ کو ڈھنگ کا لباس بھی میسر نہیں ہے، لہذا لباس بدل لیجئے. قربان جاؤں سیدنا عمر بن خطاب کے قدموں کی خاک پر، حضور کے غلام کے قدموں کی خاک پر. خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کنتم اقل الناس و ازل الناس فکسرکم بالاسلام. تم دنیا میں انسانوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، سب سے زیادہ تھوڑے تھے. یہ صحیح فرمایا حضرت عمر نے. شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو، رومی اور ایرانی جو تھے یہ عربوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اتنا حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. تو فرمایا کہ تم زمانے میں سب سے زیادہ ذلیل بھی تھے اور سب سے زیادہ قلیل بھی تھے، اللہ پاک نے اسلام کی برکت سے تمہیں بڑھا دیا، بہت بڑھا دیا، لاکھوں میں کر دیا. مَكُنْتُمْ أَذَلَّ النَّاسِ فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ نے کلمے کی بنیاد پر تمہیں عزت دے دی، ایمان کی بنیاد پر تمہیں عزت دے دی، تم اللہ کے نبی کے غلام بنے، اللہ نے تمہیں عزت دے دی. مہما تطلب العزہ بغیر اللہ یذلکم اللہ. یاد رکھو، اگر تم نے ایمان کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اور کلمہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کرنا چاہا، لباس کے اندر اور شان و شوکت کے اندر اور اچھی سواریوں کے اندر اور خدم حشم کے اندر عزت کو تلاش کرنا چاہا، تو اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اسی لباس کے ساتھ وہ اس متمدن ملک میں داخل ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان کو دوست اس لیے بناتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی،
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے پاس عزت ہے نہیں، کہیں نہیں عزت، عزت کے سارا خزانہ اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، لہذا میرے بنو گے تو عزت دوں گا۔ ارے یہ کیا عزت ہوئی، لوگ سامنے جائیں تو سلام کریں اور سیلوٹ ماریں اور پیٹ پیچھے ماں بہن کو گالیاں دیں، ماں بہن کو گالیاں، غلیظ ترین گالیاں، یہ کیا عزت ہے؟ عزت تو وہ ہے جو میرے آقا کو حاصل ہے، قبر میں سوئے ہیں، مدینہ منورہ میں سوئے ہیں اور کروڑوں کے دل اپنے ہاتھوں میں لے کر سوئے ہوئے ہیں، کروڑوں دلوں میں عزت ہے، آقا کی عزت اور آقا کے غلاموں کی عزت۔ اللہ کے نیک بندے جو دنیا سے چلے گئے، آج تک دنیا ان کو عزت کے نام سے یاد کرتی ہے، ظاہری اسباب تو نہیں تھے ان کے پاس، اللہ سے سچا تعلق تھا، اللہ نے عزت عطا کر دی۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اور اللہ نے تمہارے پاس یہ فرمان بھیجا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور استہزاء ہوتا ہوا سنو، فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کر رہے ہوں اور اللہ کی آیات کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے دین کا، نبی کی سنت کا، نبی کی شریعت کا، قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ فرمایا کہ ایسوں کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخودو فی حدیث غیری، جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کر دیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہے تھے، نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہے تھے اور وہاں گناہ ہو رہے تھے، تم نے اگرچہ گناہ نہیں کیا مگر تم ان کی مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری نظر میں تم بھی ان جیسے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ تو آپ نے حدیث سنی، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، جو کسی قوم کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ انہی میں سے ہے، نیکوں کی مجلس میں بیٹھے تو وہ بھی نیک ہی شمار ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی جس میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، میرے بندوں کو کیسا پایا، بتاتے ہیں بندے فلاں فلاں کام میں مصروف تھے، کچھ بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرے ذکر میں مصروف تھے، تیری کتاب سن رہے تھے، سنا رہے تھے، اے اللہ اسی کام میں لگے ہوئے تھے، اور اے اللہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ ان کے ساتھ ذکر نہیں کر رہا تھا، اسی مجلس میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی انہی میں شمار کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں ہوتا، اور اسی کو کہتے ہیں میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں، یا تو خوشبو لے لے گا ورنہ جب تک بیٹھے تب تک تو دماغ معطر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ درس قرآن کی محفل، کوئی یہ سوچے مجھے کیا ملے گا، میں کیوں علامہ بن جاؤں گا، اول تو ہو سکتا ہے بھائی زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے، اللہ کر سکتے ہیں، ایسے ہے الحمدللہ اس درس کو ہمارے بھائیوں نے بتایا، پورے 5 سال ہو گئے، اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور میں تو یقین کریں نہ مجھے بولنا آتا ہے، نہ علم ہے، نہ حافظہ ہے، نہ ذہن ہے، طریقے گفتگو نہیں، اور گھمنڈ بھی نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ بے شمار دوست ہیں جو فون کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے بتاتے ہیں، الحمدللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، اور بھی اور کچھ نہیں تو جب تک بیٹھا ہوا ہے تب تک تو اللہ کے کلام سے اپنے قلب و دماغ کو منور اور معطر کر رہا ہے، اس سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگ ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، گناہ کیے جا رہے ہوں، تو وہ انہی میں سے شمار ہوں گے اگرچہ وہ خود گناہ نہ کر رہے ہوں. اور اللہ کہتے ہیں یہ حکم میں پہلے بھی اپنی کتاب میں نازل کر چکا ہوں. یہ کہاں نازل کیا اللہ نے؟ قرآن پاک میں سورہ انعام میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوزُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوزُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیات کے بارے میں مصروف ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان سے آپ اعراض کریں. یہ حکم نازل کیا سورہ انعام میں، حالانکہ سورہ انعام تو بعد میں ہے. اور یہ آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں میری نافرمانی ہو رہی ہو اور جہاں میرے حکموں کو توڑا جا رہا ہو اور جہاں میرے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس میں مت بیٹھا کرو. اگر تم بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی میں سے شمار ہوگے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر ایسی مجلس میں انکار کرو، تردید کرو. یہ کیوں غلط بات کی جا رہی ہے؟ منکر سے روکنے کی کوشش کرو. اگر روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا اور بیٹھا رہتا ہے ایسے مجلس میں، تو علماء کہتے ہیں الساکت عن المنکر شریک فی الاسم، جو برائی روکنے سے خاموشی اختیار کرتا ہے وہ بھی گناہ میں شریک ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے چند شرابیوں کو سزا دی. پتہ چلا کہ ایک صوفی صاحب بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صوفی صاحب اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا، انہیں شراب نہیں پی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی صاحب کو بھی سزا دو، ان کو بھی کوڑے لگاؤ. یہ ایسی مجلس میں کیوں بیٹھے تھے جہاں شراب پی جا رہی تھی؟ اللہ نے کہا اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھو گے جہاں گناہ ہو رہا ہو، اگرچہ تم نے گناہ نہ کیا اور خاموشی اختیار کی، تو تم بھی انہی جیسے ہوگے. انکم اذم مثلہم. لڑنے کی طاقت نہیں ہے نہ لڑے، انکار کی طاقت نہیں ہے نہ کرے، لیکن اٹھنے کی طاقت تو ہے، اٹھ کر چلے جائے. میں نہیں بیٹھتا ایسی مجلس میں جہاں کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، میں نہیں بیٹھتا. ہائے، یہ جو فرمایا کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھو، تو بھائی علماء کہتے ہیں کہ ایسی مجلسیں جہاں پر قرآن اور حدیث کی غلط تفسیر بیان کی جا رہی ہو اور تاویلیں کی جا رہی ہوں اور تحریف کی جا رہی ہو، تو ایسی مجلسیں بھی اس میں شامل ہیں، ان میں بھی شریک ہونا جائز نہیں. جہاں بیٹھ کر کوئی خود ساختہ مفسر اپنے ذہن کے مطابق ساری امت سے ہٹ کر، امت کے سارے علماء محدثین مشائخ مفسرین سے ہٹ کر انوکھی تفسیر بیان کر رہا ہو، تو ایسی مجلسوں میں بھی شریک ہونا جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے کراچی شہر کے ایک مفسر صاحب کا حال. وہ اپنی والدہ اور دو بیویوں کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ سر منڈوانے میں گنجا ہونے میں زیادہ فضیلت ہے، خود بھی گنجے ہوئے، اپنی والدہ اور دونوں بیویوں کو بھی گنجا کیا. کراچی کے بڑے مشہور ماڈرن مفسر ہیں وہ، ریڈیو پر بھی ایف ایم پر بھی ان کا پروگرام نشر ہوتا ہے. تو ایسی مجلسیں جہاں پر قرآن اور حدیث کی غلط تفسیر کی جا رہی ہو، غلط تشریح کی جا رہی ہو، تحریفات کی جا رہی ہوں، سارے علماء کا اور پوری صدیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ان کی مجلسوں میں بھی شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے فحاشی کا پروگرام، ناچ گانے کی محفل، رقص و سرود کی محفل، فلم اور ڈرامے کی محفل، وہاں پر بھی شرکت جائز نہیں ہے. اور آج کل یہ محفلیں تو ہر گھر میں جم رہی ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ لوگ فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور ڈرامے دیکھنے کے لیے جاتے تھے اور رقص و سرود کی محفلوں میں جاتے تھے سفر کر کے. آج تو ہر گھر فلم گھر ہے, سنیما گھر ہے, ڈرامہ گھر ہے, ناچ گھر ہے, گانے کا گھر ہے. یاد رکھیے یہ بھی یہی مجلس ہے جو اللہ فرما رہے ہیں جہاں میرے حکم توڑے جا رہے ہوں وہاں نہ بیٹھو ورنہ تمہارا شمار بھی ان کنجروں میں ہوگا جو اس گندگی میں مبتلا ہیں. ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بحث تو پہلے بھی ہو چکی, بعض علماء نے ٹی وی پر درس قرآن کی درس حدیث کی اجازت دی, لیکن جان لیجئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹی وی پر سب کچھ دیکھنا جائز ہو گیا. جو حرام ہے دیکھنا عام زندگی میں وہ حرام ہی رہے گا. آپ درس قرآن کا بہانہ لگا کر اور درس حدیث کا بہانہ کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے جائز ثابت نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. یہ انہی میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تم بھی ان جیسے شمار ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, بے شک اللہ سارے منافقوں اور سارے کافروں کو جہنم میں جمع کر دیں گے. اللہ کہتا ہے منافقوں کو میں کافروں کے ساتھ جمع کر دوں گا, اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت نہیں رکھتے تھے. منافق کلمہ پڑھتے تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, لیکن محبت کافروں سے کرتے تھے, عزت مجھ سے نہیں مانگتے تھے, کافروں سے مانگتے تھے, ان سے امیدیں رکھتے تھے, مجھ سے امیدیں نہیں رکھتے تھے. تو ان منافقوں کو میں کافروں کے ساتھ جمع کروں گا جہنم کے اندر. الذین یتربصون بکم, جو تم پر کسی مصیبت کے پڑنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں, مصیبت کے پڑنے کا, مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے. یہ منافقوں کی ایک مکروہ صورت اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے لیے مصیبت کا انتظار کرتے رہتے ہیں, مسلمانوں پر کوئی حادثہ آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہو گئی, قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ, کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, چونکہ ظاہر تو کرتے تھے اپنے آپ کو مسلمان, تو اس لیے مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, فتح میں ہمیں بھی شریک کرو, مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ نکالو. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا تو کافروں سے کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا تھا, ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا, اندر خانہ ہم نے مسلمانوں کے اندر فرقے پیدا کر دیے, توڑ پیدا کر دیا, ان کو آپس میں لڑا دیا, ان کی قوت کو تقسیم کر دیا, تو ہم نے تمہاری فتح کا راستہ ہموار کیا ہے, لہذا ہمیں بھی کچھ دو, ادھر بھی ہے ادھر بھی. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, نہ ادھر نہ ادھر, نہ پکے مومن نہ پکے کافر, جدھر مفاد ملا ادھر کا ساتھ دیتے ہیں. میرے اللہ کا کلام, میرے اللہ کا کلام عجیب کلام ہے, کیا کیا باریکیاں اللہ نے ملحوظ رکھی. فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اے مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. لفظ کیا استعمال کیا, فتح کا. اے مسلمانوں اگر تمہیں فتح حاصل ہو تو کافر منافق کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے, یہاں فتح کا لفظ نہیں استعمال کیا بلکہ نصیبٌ, کچھ حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اللہ اکبر, اللہ کہتے ہیں حقیقی فتح تو وہ ہے جو ایمان والوں کو فتح حاصل ہوگی، اور کافروں کو جو وقتی کامیابی ملتی ہے تو وہ فتح نہیں، اللہ کہتے ہیں کچھ حصہ ملتا ہے، کچھ حصہ دنیا کے چند ٹکے ان کو دے دیتا ہوں، وہ فتح نہیں ہے۔ ارے حقیقی فتح تو وہ تھی جو مسلمانوں کو ملی تو دنیا کو امن ملا، سکون ملا، ایمان ملا، حیا ملی، عفت و عصمت ملی، پردہ ملا، تحفظ ملا، رزق حلال کی وسعت ملی۔ اور جب دنیا کا نظام کافروں کے پاس گیا اور جب دنیا پر کافر غالب آئے تو دنیا سے امن و سکون اٹھ گیا۔ لاکھ باتیں کرتے رہے دہشت گردی کی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی باتیں کرتے رہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں، جب سے ان کافروں کو دنیا پر کچھ تھوڑا سا غلبہ حاصل ہوا ہے، پوری دنیا سے، بحر اور بر سے، ایشیا اور امریکہ سے، پوری دنیا سے امن، سکون، تحفظ اٹھ گیا، بے حیائی پھیل گئی، اریانیت پھیل گئی، تو کافروں کو جو غلبہ ملتا ہے وہ حقیقی فتح نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کچھ حصہ ہے۔ حقیقی فتح تو وہ ہے جو مسلمانوں کو ملتی ہے، جو سچے مسلمانوں کو، حقیقی مسلمانوں کو۔ تو فرمایا کہ کافر جو ہیں تمہارے لیے مصیبت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اگر تمہیں کوئی فتح کامیابی مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے، کھل کر حقیقت میں ساتھ دیتے تو ہم تم پر غالب آ جاتے، ونمنعکم من المؤمنین، اور کیا ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں ہے، ہم نے ہی تو شرارتیں کی جن کی وجہ سے تمہیں مسلمانوں پر غالب آنے کا موقع ملا۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اندر کے دشمنوں نے یعنی منافقوں نے دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ منافقوں نے، آج بھی منافق ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔
www.dasquran.com
فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ آج تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کو صبر کی تلقین بھی ہے کہ منافقوں کو سزا دینے میں جلدی نہ کرو، انتظار کرو، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہوئے بھی یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، جانتے ہوئے بھی ان کو سزا نہیں دی۔ کیا اخلاق تھے میرے آقا کے، کیا اخلاق تھے میرے آقا کے، اللہ اکبر، کیا عظمت تھی میرے آقا کے اندر، اللہ اکبر۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، سنانا تو پہلے چاہیے تھا لیکن اس موقع پر یاد آ گیا، جب موقع پر، جس موقع پر میں نے شعر پڑھا تھا اسی موقع پر مجھے یہ جملہ سنانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت ذہن میں آیا نہیں، اب ذہن میں آ گیا۔ لیکن جملہ بڑا پیارا ہے، بڑا ایمان پرور، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت پر، النبی الخاتم، کیا پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن عشق میں ڈوبی ہوئی، محبت میں ڈوب کر لکھی ہے مولانا نے۔ تو ایک جگہ حضور کے بارے میں لکھا، بڑا پیارا جملہ لکھا، خاک پر سوئے، خاک پر سوئے، کیا سونا تھا میرے نبی کا کہ خاک کو بھی سونا کر دیا، اللہ اکبر، ہائے اللہ، خاک پر سوئے اور کیا سونا تھا میرے نبی کا کہ خاک کو بھی سونا کر دیا، جو خاک لگی میرے آقا کے ساتھ وہ بھی سونا بن گئے۔ ارے بلال خاک ہوتے اگر حضور کے ساتھ نہ لگتے ہیں، صحابہ خاک ہوتے اگر حضور کے ساتھ نہ لگتے، حضور کے ساتھ لگے تو یہ خاک جو تھی یہ سونا بن گئی۔ عرض کر رہا تھا کیا اخلاق تھے میرے آقا کے، کیا عظمت تھی، جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہیں، ان پر تلوار نہیں اٹھائی، انہیں قتل نہیں کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے با صحابہ نے شکوا بھی کیا، یا رسول اللہ آپ جانتے بھی ہیں یہ دشمن ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، پھر بھی آپ ان پر تلوار نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر، کیا کیا اخلاق تھے. فرمایا اگر میں ان کو قتل کروں گا تو لوگ کہیں گے ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد تو اپنے دوستوں کو قتل کرتا ہے، اس لیے کہ بظاہر تو یہ میرے ساتھ ہے، بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات جہاد میں بھی چلے جاتے ہیں اگرچہ پچھلی صف میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن بظاہر تو میرے ساتھ ہیں. لوگ کہیں گے محمد کیسا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتا ہے. کہاں تھے وہ ساتھی، وہ تو بدترین دشمن تھے میرے، مگر میرے آقا کے اخلاق، ہائے میرے وہی آقا جن کے ایسے اعلی اخلاق تھے، ایسا اعلی مقام تھا، جنہوں نے حیوانوں کو انسان بنا دیا، درندوں کو انسان بنا دیا، ارے جینے کا ڈھنگ دیا. ہم تو صاف کہتے ہیں اگر آقا کے ساتھ تعلق نہ ہوتا تو ہم حیوان ہوتے، درندے ہوتے، گدے ہوتے. یہ آقا کا تعلق ہے کہ ہم انسان بن گئے، آقا کا تعلق ہے. آج ہمارے اسی آقا کا یہ بدبخت عالمی سطح پر مذاق اڑا رہے ہیں، خاکے، کارٹون، تذلیل، تضحیک، استحصاء. اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اس فیصلے میں کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ غلبہ عطا نہیں کرے گا. اس کی وضاحت انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں کی جائے گی. آخری جملے کی آج کے درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہمارا یہ پانچواں پارہ بھی ختم ہوگا. یہ ابتدا سے پانچواں پارہ ہے، اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے تو ہمارا دسواں پارہ ہے. اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، کہ پانچ سال اس درس قرآن کی محفل کو ہو گئے، اور اس میں دس پارے ختم ہونے والے ہیں. یہاں اس مدنی مسجد میں ہزاروں خواتین و حضرات بلا مبالغہ وہ تشریف لائے، اور انہوں نے اس درس سے استفادہ کیا، اور اللہ نے ہمیں ایسے مخلص دوست اور معاون اور منتظم عطا فرما دیے جنہوں نے کیسٹ کے ذریعے سے اور سی ڈی کے ذریعے سے صرف کراچی میں نہیں بلکہ پورے ملک میں اس درس کی آواز کو پھیلا دیا، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی آواز کو پہنچایا. اور جیسے میں نے درس کے دوران بھی کہا، بہت سے حضرات رابطہ کرتے رہتے ہیں، ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے اس درس کو دیکھ کر درس کے سلسلے شروع کر دیے، اس درس کو سن کر درس دیتے ہیں، بحمداللہ خوشی ہوتی ہے، بعض کی زندگیوں میں تبدیلی آئی. ہم انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ اگلے سالوں کے لیے درس کا آغاز کریں گے، اور دعوت کا بھی آغاز کریں گے. میں بھی انشاءاللہ اس کے لیے جو میرے بس میں ہے کروں گا، آپ حضرات بھی اس کے لیے دوسروں کو، یعنی اس درس کے دائرے کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے لیے آپ حضرات بھی جو کچھ ہو سکے کوشش فرمائیں اس کی کیسٹیں عام کرنے کے لیے، اور سی ڈی کو عام کرنے کے لیے، اس کی آواز کو دور دور تک پہنچانے کے لیے، اس درس میں شرکت کے لیے بھائی بھائیوں میں محنت کریں، بہنیں بہنوں میں محنت کریں. ہمارے کچھ دوستوں نے ایک کارڈ بھی چھپوایا ہے درس کی دعوت کے سلسلے میں، آپ جب فارغ ہوں گے تو امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آپ کو باہر ملے گا. اور ویسے جو ہمارے عزیز کیسٹ بیچتے ہیں ان کے پاس بھی وہ کارڈ ہوگا، وہ کارڈ درس کی دعوت ہی کے سلسلے میں ہے. جس کو اللہ توفیق دے وہ مزید اپنی طرف سے چھپوا لے، اور اس کو اپنا مشن بنا لے، اپنے جاننے والوں کو دیتا رہے، جیسے آپ اپنے تعارفی کارڈ دیتے ہیں اسی طریقے سے درس کا کارڈ بھی. اور جو چھپوانے کی طاقت نہیں رکھتے، کم از کم اسی کو لے کر وہ عام کریں. بہر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور جو ساتھی اس سلسلے میں جس انداز میں بھی لگے رہے ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے. ایک آخری اور چھوٹا سا اعلان جو ہے وہ یہ کہ میری نگرانی میں جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے توابین آخری مرحلے میں ہے اور فنڈ بھی آخری مرحلے میں، اس وقت کافی مشکلات ہیں، بہت تھوڑا سا کام باقی رہ گیا، کچھ ساتھی اس کے لیے ہمت فرما لیں تو ہمارا جو ہے وہ سفر وہ آسان ہو جائے گا، تکمیل ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضرور آپ توجہ فرمائیں. یہ ازدواجی زندگی، یہ پہلے بیان ہو چکا، اس کی کیسٹ اور قاری منصور صاحب کا بیان، انسان کی چار خواہشات، اس کے علاوہ سلام کی اہمیت، یہ سب اسٹال پر دستیاب ہیں، وہاں سے حاصل کریں. یہ ہماری ایک عزیزہ، ہماری ایک بہن، وہ درس میں شرکت کرتی ہیں، دا نیوز اور ڈان وغیرہ میں لکھتی بھی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک فلم، شاید آپ کو بھی ہوگا معلوم، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا کچھ ذکر کریں گے، نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور اس فلم کا نام رکھا ہے بدبختوں نے فتنہ. اور فتنہ کس چیز کو کہا ہے؟ ثابت کیا ہے معاذ اللہ قرآن کریم کو. ہم اس پر احتجاج بھی کرتے ہیں اور ان ظالموں کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے دکھ اور اپنے حزن و عالم کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں غیرت والے حکمران بھی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان منافقوں سے، ان مشرکوں سے نمٹنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بہرحال اس وقت تو موقع نہیں تفصیل سے اس کے بارے میں بات کی جا سکے، مجھے اللہ نے توفیق دی تو میں اس پر خود لکھوں گا انشاءاللہ. یہی خاتون فرماتی ہیں کہ میں لوگوں کو اس کے بارے میں مزید بتانا چاہتی ہوں. تو خواتین میں آپ آئی ہوئی ہیں، یہاں دیکھ لیجئے، خواتین آپ سے اگر سننا چاہتی ہوں تو ان کو آپ بتا دیجئے کوئی وقت مقرر کر کے. ہماری بہن تنویر وہ ہیپاٹائٹس کی بی کی مریض ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. بھائی نوید صاحب بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان کو حلال روزگار جو ہے وہ عطا فرمائے. ہمارا جو درس ہوتا ہے ماہانہ، ہر انگریزی مہینے کے دوسرے اتوار دن کے 11:30 بجے، اس دفعہ اس کا موضوع ہے حقوق و فرائض سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں. اس درس میں شرکت بھی کیجئے گا، اور اس کے پوسٹر وغیرہ ہینڈ ویل یہ باہر سے لیتے جائیے گا، اپنے اپنے محلے میں ان کو عام کیجئے. بھائی فرماتے ہیں کہ بھائی حضور کی سنتوں کے قریب ہونا چاہیے، ان میں سے ایک سنت انہوں نے یہ بتائی کہ باوضو رہنا چاہیے. اچھی بات ہے بھائی، اللہ توفیق دے جن کو تو وہ باوضو رہا کرے. یہ ہمارے بھائی طارق صاحب تیرے پر اسرار بندے، بہت ہی یعنی قیمت خرید سے بھی کم پر محض ہدایت کو عام کرنے کے لیے یہ باہر بیچ رہے ہیں، جو ساتھی چاہیں وہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار یا طواب یا ذل جلال والاکرام، ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ محض آپ کا فضل و کرم ہے، یا اللہ آپ نے مسلسل 5 سال تک آپ کی کتاب مقدس کا درس دینے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے یا رب العالمین، قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، محض آپ کی توفیق ہے، آپ کا فضل و احسان ہے. یا اللہ اپنے فضل و احسان کا سلسلہ جاری رکھیے. یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک آپ کی کتاب مقدس کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ جی کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. یا رب العالمین جن ساتھیوں نے اس درس کے سلسلے میں جس انداز میں بھی محنت کی، کوشش کی، دعوت دی، شرکت فرمائی، یا اللہ ہر ایک کو درجہ بدرجہ اپنی بارگاہ عالی سے یا اللہ صلہ عطا فرمائیے، ثواب عطا فرمائیے، آپ راضی ہو جائیے، ہماری کوشش کو قبول فرما لیجئے. یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ ہم بڑے قابل رحم ہیں، یا اللہ بڑی مجبوری کی حالت میں ہیں، عالمی سطح پر ہمارے آقا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اے اللہ قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، یا اللہ عالمی اسلام کو اچھی اور غیرت مند قیادت نصیب فرمائیے، یا اللہ جو لوگ اس گندے مشغلے میں مصروف ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، یا اللہ ہدایت دے دیجئے، یا رب ہدایت دے دیجئے، یا اللہ اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو نیست و نابود فرما دیجئے، یا رب کرم فرمائیے ہمارے حال پر، رحم فرمائیے، یا اللہ یا اللہ، یہ جتنا ہمیں قرآن سے، صحب قرآن سے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اتنا ہی قریب ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ پوری دنیا کو حضور کا غلام بنا دیجئے، یا اللہ پوری دنیا میں قرآن کی ہدایت کو عام کر دیجئے، قرآن کے نور کو عام کر دیجئے، یا اللہ ہماری زندگیاں، یا اللہ ہماری صلاحیتیں، ہمارے اموال، ہماری جوانیاں، ہماری اولادیں اے اللہ اسلام کی اشاعت کے لیے قبول فرما لیجئے، یا اللہ قرآن کے پیغام کو، حضور کے پیغام کو عام کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجئے، درد عطا فرما دیجئے، جو درد آپ نے ہمارے آقا کو عطا فرمایا اس درد کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما دیجئے، یا رب رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، مولا ہمارے حالات کو بدل دیجئے، یا رب ہمارے جذبات کو بدل دیجئے، زندگی کے اہداف بدل دیجئے، ہمارے گھرانوں کو بدل دیجئے، ہماری نسلوں کو بدل دیجئے، یا اللہ مسلمان کو بدل دیجئے، یا اللہ مسلمان کو سچا مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں،
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsequran.com